رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے حافظ محمد سلمان سلمہ کا قرآن پاک تراوی میں مکمل ہوا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, دعا ہے کہ اللہ قبول بھی فرمائے اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دین کی کام میں لگائے. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے, ایک نواب تھے, انہوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا, تھوڑی جگہ بنایا, اتنا موٹا مولوی بن کے بیٹھا ہوئے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے, آپ کا ایک ہی بیٹا ہے, آپ اس کو امریکہ بھیج دیں, انجینئر ڈاکٹر بنا لیں. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا, وہ حضرت کے مخلص ایک دوست تھے, محبت میں کہہ رہے تھے ایسا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں نے ملتزم پر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. پھر حضرت یہ بات فرما کر رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا لیکن لاکھوں میں ایک ہے. سبحان اللہ. تو اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دین ہی ہے, دین ہی ہے کہ دین میں لگے, بس اسی کی اب فکر ہے اور اسی کی ایک خواہش اور تمنا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے بیٹے کو اپنے یوں مت بولو کہ یہ میرا صاحب زیادہ ہے, ایسے مت کہو. کہ فرمایا کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اپنے کو صاحب پہلے تسلیم کیا اور صاحب کا لڑکا تو صاحب زیادہ ہوا. تو اپنے منہ میاں مٹھو, اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو. تازہ اپنے کو خود اولاد کو یہ مت بولے میرا صاحب زیادہ ہے. ہاں اپنے بڑے ہیں, اپنے دوستوں کے اولادوں کو کہہ دو کہ یہ آپ کا صاحب زیادہ ہے, لیکن اس جوش میں آ کر یہ خود نہ کہے کہ یہ میرا صاحب زیادہ ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. سبحان اللہ, کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رات کو قرآن پاک ان کا مکمل ہوا. تو اب آپ جمع تھے, علماء بھی تھے ماشاءاللہ, مفتی حضرات اور دوسرے احباب بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رات ایک مضمون اپنے کرم سے یاد کرایا تھا جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا, کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام التفسیر, امام الحدیث اور امام الصوفیہ, تین سلسلے جا کر صحابہ سے پہلے تین سلسلے جا کر انہی پر مکمل ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں, ان کے بعد صحابی ہیں. دادا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ قد رأیت 120 صحابیا, کہ میں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. کیا اس زمانے کی کیا عجیب سند اور ڈگری تھی. لہذا ابھی بھی دیکھا اس زمانے میں بعض لوگوں کو کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت، تو کہا ان کے مرید ہیں، تو یہ نسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ. جب ایک اللہ والے کی نسبت شیخ العلماء شیخ المشائخ کے سے نسبت رکھنے والوں کی کتنی دنیا میں عزت اور وقت اور قدر ہے، تو پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو کیا شان ہوگی کہ اللہ تعالی نے اپنے کتنے پیارے ساتھی، اپنے نبی اپنے محبوب کو کتنے پیارے ساتھی عطا فرمائے. اور میرے شیخ فرمائے کرتے تھے، فرمایا یہ ایسا نہیں تھا کہ ایسے ہی جو منہ اٹھایا چلا آیا، یہ چل تو بھی آ جا. فرمایا نہیں، یہ چنیدہ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل میں پہلی کتابوں میں بھی فرما دیا تھا. اس لیے صحابہ عجیب کتنا کرم. اور لہذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے 120 صحابہ کی زیارت کی. لہذا جب یہ ان کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خادمہ تھی، ہماری ماں، امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خادمہ تھی. لہذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو بچپن گزرا ہے وہ امت کی ماں کی گود میں گزرا ہے. کہ جب ان کی والدہ مشغول ہوتی تھی تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی خود انہا خود ان کو بہلاتی تھی، سبحان اللہ. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ ان کو لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی سنت تحنیک کے لیے، کیونکہ یہ سنت جب بچے کی ولادت ہو تو کسی عالم ربانی اللہ والے سے کھجور چھوارا چبوا کر اس کا لعاب دہن کے ساتھ بچے کو کھلانا یہ بھی سنت ہے. اور سنت تحنیق ادا کرنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بچے کو دعا بھی دے اس کو. لہذا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک دن ایک مضمون بیان فرمایا، یہی سنت تحنیق کی سنت کا مضمون بیان فرمایا، تو ایک صاحب تھے ایک دو روز کے بعد حاضر ہوئے کھجور لے کر جو مجلس میں اس موجود تھے. انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس دن تحنیق کی سنت کا فرمایا تھا، تو یہ میں کھجور لے کے آیا ہوں کہ آپ اس کو چبا لیجئے، تحنیق کی سنت ادا کرنی ہے. فرمایا اچھا ماشاءاللہ. حضرت نے وہ چبایا اور چبا کر اس کو، وہ صاحب ایک چھوٹی سی برتن تھا اس میں ان کو دیا. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کیا بچے کی ولادت ہے یا بچی کی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت میں خود پیدا ہوا ہوں. کہنے لگے کہ میں خود پیدا ہوا ہوں، اصل میں میری یہ سنت نہیں ہوئی تھی. کیا عجب، دیکھو کیسا محبت بھرا ذوق ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا، عجیب انداز. وہ صاحب کیا کہنے لگے کہ دیکھو محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے نا. کہنے لگے کہ حضرت میری خود سنت نہیں ہوئی ہے یہ تحنیق کی، تو میں اپنی سنت کرانے کے لیے آپ سے یہ میں نے کیا. تو حضرت بہت ہنسے، فرمایا عجیب ہوشیار اور چالاک آدمی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین جو ہوا اول من سمی ابی امیر المومنین کے خلفاء میں سب سے پہلے امیر المومنین انہی کو فرمایا گیا، اور اس امارت کا ان کو زوم نہیں تھا بلکہ رویا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک جانور بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا. لہذا آپ کا وہ واقعہ کہ ایک جگہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور گشت فرما رہے تھے, تو ایک جگہ بچوں کے رونے کی آواز آئی ایک گھر سے اور ہنڈیا کی آواز آ رہی تھی. تو پوچھا آپ نے کہ یہ کیا ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا کہ اصل میں وہ میں نے ہڈیاں پہ پانی چڑھایا ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں, تو بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے جو ہنڈیا میں پانی چڑھایا ہے تاکہ بچے تھوڑی دیر بہل جائیں گے, رو رہے ہیں بہل جائیں گے, تھوڑی دیر میں سو جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی رونے لگے, تو آپ نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے عمر کو نہیں بتایا, امیر المومنین کو, عمر کو؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ ان کا کام ہے کہ ہماری خبر گیری کرے. حضرت رونے لگے, اسی وقت واپس تشریف لے گئے, بیت المال سے جا کر گھی وغیرہ اناج اور غلہ اور شکر اور یہ سب چیزیں لی اور روپیہ پیسہ لیا اور سب بوری بنائی. پھر غلام سے فرمایا کہ اس کو میری کمر پہ رکھ دو. غلام کہنے لگا کہ حضرت اس کام کے لیے تو میں ہوں, میں یہ کام کروں گا. فرمایا کہ نہیں, کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا, لہذا اس بوجھ کو میں خود اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. لہذا خود ہی اس کو اٹھا کر وہاں تشریف لے گئے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ واقعہ ایک دفعہ سنایا, فرمایا کہ جب اس کے بعد جب وہاں کھانا پہنچا دیا تو وہ خوش ہو گئی, تو اب وہ فوراً پکانے لگی, تو آپ وہی تشریف فرما ہوئے. تو غلام نے کہا کہ حضرت اب تو چلے, کام ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں, ابھی کام نہیں ہوا. پوچھا اب کیا باقی ہے؟ فرماتے ہیں عجیب بات سنے کہ میں نے ان بچوں کا رونا سنا ہے, اب میں ان بچوں کی خوشی اور ہنسی بھی سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, کیا عجیب و غریب درد تھا اور تڑپ ان حضرات میں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہی درد اور یہ تڑپ ہماری جانوں کو اپنے کرم سے نصیب فرما دے کہ یہ درد اور غم ایسا ہو. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی سنت تحنیق فرمائی اور اس کے بعد ان کو دو دعائیں دی. وہ کیا؟ اللہم فقیہ فی الدین, اللہم فقیہ فی الدین وحببہ الی الناس. یہ دو دعائیں دی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں اس کو محبوب بنا. لہذا آپ دیکھیے جب انسان کسی بستی میں جاتا ہے, نئی بستی نظر آئے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی, اللہم بارک لی فی, تین مرتبہ پڑھے اور پھر دعا مانگے کہ اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہ وحبب صالحی اہلیہ الینا. یہ دعا سکھائی کہ انسان کو فکر ہوتے کہ نئی جگہ ہے, میرے ساتھ رزق کا اور لوگوں کا کیا برتاؤ ہوگا. دو معاملات ہیں نا, ایک زیادہ فکر تو ہوتی ہے کہ رزق کی, اور دوسری فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کا برتاؤ کیا ہوگا. قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو کام بنانے والے ہیں ان سے مانگنا سکھایا. پھر کیا پیاری دعا سکھائی, رزق کی فکر کا بھی کہ انہی سے مانگو, اور پھر دوسری جو فکر ہے وہ لوگوں کا برتاؤ ہے. تو فرما دیا کہ وحببنا, کہ یہاں کے لوگوں کے دل میں میری محبت ڈال دیجئے کہ وہ مجھ سے محبت کرے. لیکن ظاہر بات ہے جب کوئی محبت کرے گا تو اس کی محبت دل میں آنا ایک فطری چیز ہے, اور یہ حق بھی ہے، یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. لہذا کوئی ہدیہ تحفہ دے، کوئی احسان کا معاملہ کرے، کوئی مدد کرے، رستہ بھی بتا دے، تو اس کا بھی احسان کم سے کم اتنا احسان ہے کہ اس کو جزاک اللہ بولے، یہ کم سے کم احسان ہے اس کا بدلہ. کیونکہ بعض لوگوں پر خشکی طاری ہے، وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ان کا کیوں شکریہ ادا کریں، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ تو اللہ نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی زاہدان خشک کا علاج 1400 برس پہلے فرما دیا. اور کیسے فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہی نہیں جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا. یعنی یہ کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ کہنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ تعالی کے شکریہ میں شامل کیا. لہذا ان کا شکریہ ادا کرے. کیوں؟ اس سے پھر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے اگلے کا، اور پھر اس نیکی کرنے والے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بڑا ہوتا ہے اور اچھے کام کی طرف مزید اس کو رغبت ہوتی ہے. ورنہ پھر کیا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو، ایک بڑے اچھے دیندار شکل آدمی تھے، ہم نے ان کے ساتھ کچھ بھلائی کی، لیکن اتنے پھوٹے منہ انہوں نے شکریہ کا لفظ بھی نہیں بولا. تو اسی لیے فرمایا کہ شکریہ ادا کرو. تو اب کسی لوگوں کی محبت، لوگوں کے دل میں ہماری محبت آ جائے، لیکن ہمارے دل میں وحبب صالحی اہلیہ الینا، کہ ہر ایک کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، ان کے ساتھ مدارات کا تو معاملہ کرے. اگر کوئی کافر ہے، کبھی کبھی کافر بھی مدد کرتا ہے، غیر مسلم بھی مدد کرتا ہے، اور کبھی کوئی آدمی گناہگار فاسق ہے، وہ بھی اچھے کام کرتا ہے اور مدد کرتا ہے وہ، اور ایسا ماشاءاللہ لوگوں کا بڑا اچھا ذوق ہے، کرتے ہیں وہ، اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرے کہ یہ مدارات ہے. لیکن ان کی محبت دل میں ہونا مطلوب نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمارے محبت تو لوگوں کے دل میں ہو، لیکن ہمارے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہو، ہمارے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو دعائیں دی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دل میں اس کو محبوب بنا دیجئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی اب جو تقریر ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں بہت محبوب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوتی، دین کا علم نہیں ہوتا. محبوبیت مل جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پھیلاتے ہیں. اس کی مثال آج کل کے یہ ٹی وی اور میڈیا سب سے اچھی مثال ہے اس کی، کہ رمضان، کیا بولتے ہیں کہ رمضان کی جو آتی ہے ٹی وی کوریج اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں، کہ رمضان کے نام پر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. بس نام ہے رمضان کا اور دین کا، اور حقیقت میں وہ رمضان کی روح اور دین کی روح کو فنا کر رہے ہیں. ایسے جسم تیار ہو رہے ہیں کہ اندر جس کے روح نہیں ہے، اور پھر ان بتوں کو پوجا جا رہا ہے. تو لہذا لوگوں میں محبوب ہیں. لہذا کتنے، حضرت نے فرمایا کتنے جعلی پیر ہیں، ایسے جعلی پیر ہیں، جعلی ملا ہیں، اور ایک اصلی ملا، اور ایک نئی قسم اس زمانے میں اور نکلی ہے، اور اس قسم کا نام ہے چائنا ملا. شارٹ کٹ پیکج والے ہیں نا جو، وہ چائنا ملا ہے، میڈ ان چائنا.
तो अब कितने ऐसे लोग हैं कि जाली पीर है, लोगों में बड़े महबूब है, एक बात बोलते लोग उनकी बात टालते नहीं है। कोई मलिक बना हुआ है, कोई सरदार बना हुआ है, कोई वडेरा है और सियासतों में है, और हजारों नहीं लाखों लाखों मुरीद बादों के, लेकिन न खुद नाम रोजे का, इबादत का, दीन का नाम, ना अपने मुताल्लिक इनको, बस इस बात को पट्टी पढ़ाई हुई है कि तुम अपने पीर साहब को नजराना देते रहो, जो चाहे करो। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, हजरत ने सिर्फ किसी ने पूछा कि हजरत एक अजीब बात देखी, ये जितने जाली मुल्ला और जाली पीर किस्म के लोग हैं इनके पास तो मजमे का मजमा लगा होता है, और ये जो अहलुल्लाह अहले हक होते हैं, उलमाए रब्बानीयीन होते हैं, दो चार पांच आदमी इनके पास बैठे होते हैं, कम लोग होते हैं इनके पास, इसकी क्या वजह है? तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई देखो, हंसे मुस्कुरा कर फरमाया, अरे भाई बात यह है कि वो कहते हैं बस हमें हमारा टैक्स दो, नजराना दो, फिर जो जी चाहे करो, जन्नत तुम्हारी। और फरमाए कि जो अल्लाह वाले हैं, उलमाए हक है, वो कहते हैं नहीं भाई, नमाज पढ़नी होगी, तुम्हें ही पढ़नी होगी, पीर तुम्हारी जगह नमाज नहीं पढ़ेगा, पीर तुम्हारी जगह रोजा नहीं रखेगा, और नेक आमाल, जिक्र, तिलावत, जो आमाले सालेहा करने के, और फिर खुसूसन तरके मासियत, जैसे दाढ़ी का मुंडाना, अभी अल्लाह वाले तो इस पर रोक टोक करते हैं, और उनका रोक टोक का अंदाज वो भी भला अंदाज होता है कि मसला बताते हैं कि भाई एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना वाजिब है, और दाढ़ी मुंडाने वाला ये हराम काम में मुब्तला है, फासिक है, गुनाह है, कबीरा है दाढ़ी का मुंडाना। तो अल्लाह वाले हैं जो अहले हक होते हैं वो ये भी बोलते, अगर किसी की मूछें बड़ी हो तो वो इस पर भी तंबीह कर देते कि भाई वो मूछें जो इस किनारे पर आ जाए, वो मूछें जो इस किनारे पर आ जाए, यानी शफते उलिया का तरफे आखिर, इस किनारे को क्या बोलते हैं, शफते उलिया का तरफे आखिर, यानी ऊपर वाले होंठ का ये आखिरी किनारा, तो फिर ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी, तो ये गुनाह है। तो ये बात भी रोक टोक करते हैं वो, किसी की शलवार अगर टखने से नीचे हो तो उसको तंबीह करते हैं कि देखो भाई, हमारे बुजुर्गों का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि टखने से ऊपर रहे लिबास, ये रोक टोक भी करते हैं। अगर कोई सूदी लेन देन कर रहा होता है तो उसकी दावत कबूल नहीं करते, दावत कबूल क्या, उसका चंदा भी अपने दीन में नहीं लेते। और यहां हाल ये है, यहां हाल ये है कि ऐसे ऐसे दीन के काम करने वाले हैं, ज़कात क्या, शराब बेचने वाला क्या, सूद काम करने वाला क्या, इन तमाम पैसों से मस्जिदें बनाते हैं। और ये मंजर मैंने जर्मनी में देखा कि शराब की दुकान चलाने वाले, अल्लाह माफ करे, हमारे मुसलमान ही, और वो मस्जिद में चंदा दे रहे हैं और वो मस्जिद बनाने के लिए पैसा लिया जा रहा है, और यहां पर भी कि बैंक में काम है, सूद का काम है, और दे रहे हैं और ले रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, अल्लाह का घर, अल्लाह अकबर। उस जमाने के मुशरिकीन का हाल देखिए कि जब काबा शरीफ बना रहे थे, हलाल और तैयब माल से बनाया उन्होंने, जगह कम पड़ गई तो पैसा कम पड़ गया हलाल माल, तो बकिया काबा शरीफ खुला छोड़ दिया, जिसको हतीम कहा जाता है। उस जमाने के मुशरिकीन को भी था कि अल्लाह ताला का घर हम बना रहे, तो खौफ खुदा उनमें भी इतना मौजूद था कि अगरचे 360 बुतों को पूछते थे, शिर्क करते थे अल्लाह ताला के साथ, लेकिन उसके बावजूद
حلال مال کی اتنی فکر تھی کہ اللہ کا گھر حلال مال سے بنایا، اور بقیہ جب نہیں بنا سکے، مال ختم ہو گیا تو چھوڑ دیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی باقی رکھا. اس سے کتنا اب کرم، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنا کرم ہوا کہ عام مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف میں داخلہ آسان ہو گیا، ورنہ ایک تو اونچا دروازہ، اتنا اونچا کہ ہر مسلمان وہاں چڑھ نہیں سکتا، اور پھر تالا لگا ہوا ہے. اب ہر کوئی تو بادشاہ اور حاکم اور اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہوتا نا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کعبہ شریف کو کھولا جائے. لہذا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتظامی معاملہ تھا، تکوینی کام تھا کہ مال ختم کروا دیا، ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو تاکہ ہر مسلمان میرے گھر میں داخل ہو سکے، اور وہ حتیم کا جو حصہ وہ کعبہ شریف میں داخل ہے. لہذا عام مسلمان کیسے مزے سے ماشاءاللہ وہاں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روتا اور گڑگڑاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والے جو ہیں علماء حق اور اہل حق، یہ روک ٹوک کرتے ہیں کہ بھائی اپنی کمائی، اپنا معاملہ اس کو درست کرو، اپنا لباس، اپنا اوڑھنا بچھونا. اگر شکایت کی کسی نے کہ صاحب یہ کام ٹھیک نہیں کرتے، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ کان بھی گرم کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ دستور طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ پھر بھاگتے ہیں، سننا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یار وہ فلاں پیر صاحب تو ان کے اخلاق کتنے اچھے، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. فلاں اللہ والے کے اخلاق تو کتنے اچھے، ڈانٹنے کا نام ہی نہیں ہے. بالکل ایسے اخلاق ہیں جیسے اخلاق نبوت ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ یہ اللہ والے علماء حق، یہ سچے مرشدین روک ٹوک کرتے ہیں، اور غیر کہتے بس ہمارا چندہ دو، ہمارا نذرانہ دو، ہمارا مرغا شریف لاؤ، بس اس کے بعد دعا بھی دیں گے کہ اللہ تجھے حج کرائے. کتنی عجیب بات ہے، یہ مانگنے والے دعائیں دیتے نا اللہ کے نام پہ، دے دے اللہ تجھے حج کرائے. تو میں نے ایک دن ایک سے پوچھا کہ یہ تمہاری، اگر میں تمہیں دوں گا تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہنے لگا میری دعا تو سیدھی ڈائریکٹ جاتی ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جب تیری دعا اتنی ڈائریکٹ اوپر تک جاتی ہے تو ادھر تو سڑکوں پہ مارا مارا کیوں پھرتا ہے؟ ایسے ذلیل ہو کر بھی کیوں مانگتا پھر رہا ہے؟ بس پھر کوئی جواب نہ دے سکا، کہہ رہا جا حاجی تجھے اللہ حج کرائے. یعنی ہماری جان چھوڑ حاجی، ہمارا دھندا مت خراب کر. جیسے یہ فال نکالنے والے توتا چشم لوگ سڑک پر بیٹھے قسمت کا حال بتا رہے، بدھو لوگ جاتے ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا. اب اس سے پوچھو کہ بھائی تو میری قسمت بچا گا رہا ہے، بنا رہا ہے، تو کیوں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جو بیوقوف لوگ آتے ہیں نا، ان کو بدھو کیسے بناؤں گا میں؟ انہیں کو بدھو بنانے کے لیے میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں میں محبوبیت ہو جاتی ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پھیلاتے ہیں. اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم دین عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، لیکن لوگوں میں محبوبیت نہیں ہوتی، لوگوں میں محبوبیت نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے کوئی دین نہیں سیکھتا. چلو لگے ہاتھوں ایک بات اور ہو جائے. اگر آپ حضرات کو لوگوں میں محبوب بننے کا وظیفہ مل جائے تو سبحان اللہ کیا خیال ہے. لیکن اس کی قیمت ذرا زیادہ ہے. کتنا شوق ہے نا. لوگ تو وظیفے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میں لوگوں میں محبوب ہو جاؤں, ایسا کوئی وظیفہ بتا دو. اگر یہ عمل میں آپ کو بتا دوں تو شکرانے میں کچھ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملنا چاہیے نا. اصل میں مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی, مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. مفت میں ملتا ہے نا, اس لیے قدردانی نہیں ہوتی. لہذا اس لیے وہ میں وظیفہ بتاؤں گا, وہ عمل میں بتاؤں گا, کیا؟ لوگوں میں محبوب بننے کا. لیکن اس کو بتاؤں گا جو مجھ سے بعد میں آ کے پوچھے گا, ابھی نہیں بتاؤں گا. کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سنا, اچھا یہ بات ہے, اچھا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ایسا ایک بات یاد آئی, چلو بات سے بات یاد آئی. مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی غریب تھا, مفلس تھا اور قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. پریشانی کی حالت میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, تو کسی سے اس نے مشورہ کیا. یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا, مارومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی مثنوی میں نقل کیا کہ وہ جو ہے کسی نے اس کو بتایا کہ دیکھو وہ جو فلاں علاقہ ہے نا, اتنے 100 میل دور, وہاں پر ایک شخص ہے, وہ کریم المزاج ہے, کریم النفس ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اور اگر کسی کا قرضہ وغیرہ ہو تو اس کا قرضہ بھی ادا کر دیتا ہے, اور اگر کسی کو مکان بھی بنوانا ہو تو وہ اس کو مکان کے لیے مکان بھی بنوا کے دے دیتا ہے. اس نے سنا, اس نے کہا اچھا بھائی چلو میں بھی جاتا ہوں. لہذا رخت سفر باندھا اور چل پڑا. کئی 100 میل کا سفر طے کر کے, دن اور رات گزار کے وہاں پہنچا. سفر کی مشقتیں, مجاہدے, صعوبتیں, مصیبتیں جھیلتا ہوا وہاں پہنچا. جب اس بستی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے. تو اس نے جنازہ دیکھا تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کس کا جنازہ ہے, کیونکہ مجمع بھی اس جنازے میں بہت تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہماری بستی کے فلاں ایک سخی اور کریم اور لوگوں کے کام آنے والا ایک شخص, نیک آدمی کا جنازہ ہے جس کا نام یہ ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ جس شخص کے لیے آیا تھا وہ وہی تھا. بارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ اس نے تو چونکہ سفر کی مشقتیں طے کر کے آیا تھا کئی روز کی, تو یہ سننا تھا کہ بس وہ غم سے گرا, بیہوش ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, رونے لگا زارو قطار. لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہوا, کہ یہ کیوں روتا ہے, کہ شاید اس کا کوئی بہت ہی عزیز ہو. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اتنا رویا کہ روتے روتے سو گیا. جب انسان زیادہ روتا ہے تو رونے سے پھر نڈھال ہو جاتا ہے, اکثر نیند آ جاتی ہے. اللہ اللہ. چلو ایک بات بیچ میں اور یاد آ گئی. دیکھیے نا, افطار میں کبھی ہوتا ہے انسان سموسے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, دیکھتا ہے کہ رول آ گیا, وہ رول پر سموسا کا وہیں رکھتا ہے, پھر رول اٹھا لیتا ہے کہ چلو سموسا تو کھا لیں گے, پہلے رول کھانے میں اپنا رول ادا کریں, کیونکہ رول کم ہے آدمی زیادہ ہے, اس لیے میں اپنا رول جلدی ادا کروں. تو ابھی رول کھا رہا ہوتا ہے کہ کباب بھی آ جاتا ہے, تو پھر کیا کرتا ہے, کہتا ہے او ہو کچھ نہ پوچھو, کباب کی لذت یہ یہ شعر میرے شیخ کا ہے. کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. تو پھر کہتے ہیں اوہ بھائی رول کو بھی رکھو سائیڈ میں، اب آ جاؤ کباب کی طرف. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب کہیں کسی بیان سننے جاؤ دین کے کسی خادم کے پاس، اللہ والوں کے ہاں یا ان کے غلاموں کے ہاں، تو فرمایا کہ اپنے دل کو کھول کے رکھو کہ گویا کہ دل کی مثال سیب کی طرح ہے. فرمایا اس کو کھول دو، اس میں اللہ تعالی کی، اور یہ گمان کرو کہ اللہ تعالی کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور اس میں سے کون سا قطرہ میرے دل میں اتر جائے گا اور وہ موتی بن جائے گا. سبحان اللہ، بس اللہ تعالی کی محبت کس بات سے کیا چیز ہمارے دل کو لگے اور وہ موقع ہو قبولیت کا اور ہماری زندگی کے پلٹنے کا، کیا بات. تو بہرحال واقعہ یہ یاد آیا کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف میں حاضر تھا، وہاں پر ایک بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بچہ ایسا بلک بلک کے رو رہا تھا کہ سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا. ایک شیر خار دودھ پیتا بچہ جب ماں سے بچھڑتا ہے کیسا روتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، سارے زمانے کی حجین وہاں پر موجود تھی. اس بچی کے رونے سے سب کا دل پھٹا جا رہا تھا. ہر عورت آگے بڑھ رہی تھی، اس بچے کو گود میں اٹھا رہی ہے، پیار کر رہی ہے، لیکن فرماتے کہ وہ بچہ، اس بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا بلکہ رونے کا میں اضافہ ہو رہا ہے. فرماتے اس وقت میں اسی اسنا میں اس کی اصلی جو ماں تھی وہ بھی اپنے بچے کے لیے بے چین تھی. لہذا وہ ماں آئی اور آگے بڑھی اور اس نے بچے کو گود میں اٹھایا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے نے اپنی اصلی ماں کے کندھے پر سر رکھا اور سر رکھ کر روتے روتے ہچکیاں لینے لگا، ہچکیاں لیتے لیتے تھوڑی دیر میں سو گیا. یہاں پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس منظر کو ایک شعر عطا فرما دیا مجھے. وہ کیا؟ کہ آتی نہیں تھی نیند مجھے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے. اس شعر سے پتا چلا نا کہ میرا یہ واقعہ بے معنی نہیں ہے. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ وہ جو اس کی اصلی ماں تھی، کالی کلوٹی تھی، اس کے جسم پر کوئی عمدہ بڑھیا لباس نہیں، ایک کالی عورت تھی. لیکن اور فرمایا کہ اس کو ساری دنیا کی حجن، عرب نے، پاکستانی نے، ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، اس کی ماں سے زیادہ خوبصورت عمدہ لباس پہننے والی عورتوں نے اس کو پیار کیا، لیکن اس بچے کو چین نہیں آیا. جب اس کی اصلی ماں، جس کا لباس بھی بڑھیا نہیں، جو خوبصورت بھی نہیں، جب اس کی اصلی ماں نے اس کو گود میں اٹھایا تب اس کو چین اور سکون ملا. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کرتے تھے، دیکھو اگر تمہیں ساری دنیا پیار کرے، تمہیں ساری دنیا کی رومانٹک دنیا کی ساری حسینائیں تمہیں پیار کریں، مال و دولت تمہارے پاس ہو، تمہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے، تمہیں ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، لیکن جب تک تمہیں اللہ نہیں ملے گا چین اور سکون نہیں ملے گا. یہ یاد رکھنا کہ ساری دنیا تمہیں سلوٹ مارے کہ صاحب آئیے، ماشاءاللہ، واہ واہ، آئیے، ویلکم ویلکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا، راغلے راغلے، پخیر راغلے، کتنے ہی نعرے مار لے، لیکن فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کا پیار اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ تمہیں نہیں ملے گا، جب تک اللہ تمہیں اپنی رحمت کی گود میں نہیں لے گا، یاد رکھو بادشاہت کے ساتھ، وزارت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ اور حسینوں کے ساتھ تمہیں ہرگز چین اور سکون نہیں ملے گا. تو
وہ کیا شعر ہے؟ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے. سبحان اللہ, کتنا پیارا شعر ہے کہ ایئر کنڈیشن ہے, مخملی گدے ہیں, پھولوں کی سیج ہے. اس زمانے کے لوگ ملٹی فوم, بڑھیا والا فوم پر, یورپ کے فوم پر لیٹ کر کہتے ہیں کتنا آرام مل رہا ہے. پہلے زمانے کے نواب اور وہ ایسے ایسے بادشاہ گزرے جو پھولوں کی سیج پر لیٹتے تھے. کیا کرتے ہو, کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بلکہ بنو عباس کا جو خلیفہ منصور گزرا ہے, خلیفہ منصور کے اس کے غلاموں نے ٹھنڈا گرم پانی جمع کر کے دیا. اتنا خوش ہوا کہ مجھے ٹھنڈا پانی الگ اور گرم پانی الگ مل رہا ہے. اتنا خوش ہوا وہ. اگر وہ اس زمانے میں آ کر دیکھتا کہ ایک عام سے انسان کے پاس گیزر لگا ہوا ہے تو وہ اپنی اس چیز پر ناز کرتا, بڑا فخر کرتا تھا. وہ خلیفہ منصور اس بات پر بڑا فخر کرتا تھا, کہتا تھا کہ دیکھو میرا جو حمام ہے وہ اتنا عمدہ اور بڑھیا ہے کہ جس میں ٹھنڈا گرم پانی بھی ہوتا ہے, جس میں گرم پانی بھی ہوتا ہے. لیکن آج وہ اگر دیکھتا کہ دیکھو ایک عام سے انسان کے گھر میں وہ گیزر لگا ہوا ہے اور کیسے ٹھنڈا گرم پانی آ رہا ہے, کیسے مزے اڑا رہا ہے, تو پھر وہ حسرت وہ ناز کرتا ہے اس پر. اور کسی نے عجیب بات کی کہ قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے اونٹوں پر لگتی تھی اور اپنے خزانے پر وہ ناز کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو اتنا بڑا خزانہ اور کتنا لشکر کا لشکر اس کی کنجیاں اٹھا رہا ہے. لیکن آج اگر وہ انسان کو دیکھتا کہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کارڈ رکھا ہوا ہے, اس پلاسٹک کے کارڈ پہ لاکھوں کروڑوں روپے وہ ادھر سے ادھر کر رہا ہوتا ہے, تو افسوس کرتا کہ ہائے میں اپنی کس چیز پر ناز کرتا پھرتا ہوں. وہ اس زمانے کے اگر تعیشات دیکھتا تو حیران ہو جاتا کہ کیسے کیسے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھنڈا کرنے کے لیے دیکھو ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایئر کنڈیشن کھال کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جوتے پڑ رہے ہیں تو یہ ایئر کنڈیشن اس کو دور نہیں کر سکتا. ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از بروچو گورے کافر پر حلل. سبحان اللہ, کیا پیارا مضمون ہے معرومی رحمت اللہ علیہ کا. از برو چو گورے کافر پر حلل, کہ کافر کی قبر بھی کتنی اچھی ہوتی ہے. کیا سنگ مرمر لگا رہا ہے, یہ بڑی سی قبر بنا رہا ہے. بعض لوگ اپنے باپ کی قبر بناتے ہیں, ایک نہیں دو جگہ قبر کرتے ہیں کہ شاید باپ جو اندر کشتی لڑے گا, کیونکہ ہوگا یہ نا کہ اپنے باپ سے اس کو یہ نیک گمان ہوتا ہے کہ میرے باپ کے پاس ہورے آئیں گی تو ذرا اس کو کشتی لڑنے کے لیے ذرا زیادہ جگہ کی ضرورت ہے. اور ایک قبرستان میں گیا تو ایک صاحب نے تو اپنے باپ کی قبر کے گرد جگلا بھی بنا رکھا ہے, لوہے کی گریلیں باندھ رکھی ہے. تو میں نے پوچھا کیا اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کا باپ یہاں سے بھاگ جائے گا, گریل بھی لگا کے رکھی. بھائی گریل تو اس لیے ہوتی ہے نا, حفاظت ہے, یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ اندر والے کو قید کرنا ہے, یا اس لیے ہوتے کہ باہر والا جو ہے وہ سے حفاظت رہے. میں نے کہا بھائی اس کو کیا خطرہ ہے, باہر والوں سے خطرہ ہے کیا وہ قبر میں اس کو گھس کر اب کوئی مارے گا یا اس کا مال لوٹ کر لے جائے گا, یا اس کو خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا باپ نکل کر باہر آ جائے, اس لیے گریلیں بھی لگائی ہیں اور پکی قبر بناتے ہیں کہ تاکہ یہ باپ باہر نکل نہ سکے. اس لیے ایک غریب آدمی اپنے باپ کی قبر پر, جو کہ کچی قبر تھی, اور سنت طریقہ شرعی طریقہ یہی ہے. اس لیے آپ دیکھیے جب سلیب ڈالتے ہیں تو سلیب کے ساتھ جو گارا لگایا جاتا ہے نا, وہ سیمنٹ کا گارا نہیں ہوتا, بلکہ مٹی میں پانی ملا کر لگا دیتے ہیں اور اوپر پھر بس صرف مٹی ڈال دیتے ہیں. تو وہیں پر ایک وہ آیا, اپنے باپ کی قبر پر آیا, سلام کیا. سنت ہے کہ جا کر قبر پر سلام کرے, سینے کی طرف سے جائے, یعنی دائیں طرف جائے سینے کے پاس, اور وہاں جا کر سلام کرے, پھر کچھ قرآن پاک پڑھے, دعائیں مانگے, اس کے لیے بھی دعائیں مانگے, اپنے لیے بھی دعائیں مانگے. اپنے ماں باپ کی جب قبر پر حاضری دے, اپنے کسی اللہ والے عالم ربانی بزرگوں کی قبر پر, رشتے داروں کی قبر پر, تو یہ طریقہ. تو وہ غریب آدمی वो गया और जाकर कुछ कुरान पाक पढ़ने लगा, अपने उसके बाप की कब्र थी। थोड़ी देर में वहां पर एक मालदार शख्स आया और उसके बाप की कब्र बराबर में थी। उसने शानदार उस पर संगमरमर लगाया, व्हाइट कलर का शानदार संगमरमर, और फिर और आकर अपने बाप की कब्र पर फूल रख दिए। कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, कुरान पाक तो उस वक्त पढ़ेगा जब पढ़ना आता होगा ना भाई। बाप की जनाजा है तो बाप के जनाजे में दुआ पढ़ने की लज्जत और दुआ का दर्द तो उस वक्त उसको आएगा जब इसको जनाजे की दुआ पढ़नी आती होगी, और जनाजे की दुआ तो उस वक्त पढ़नी आएगी ना। अब बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, फाउंडेशन स्कूल में, वहां जनाजे की दुआ तो नहीं सिखाई जाएगी। हाँ, ये सिखाया जाएगा जब तेरा बाप मर जाए ना तो उसकी कब्र पर डांस कैसे करना है, ये जरूर सिखाया जाएगा, ताकि वो कब्र पर डांस करके उसका सवाब अपने बाप को बख्शे। कि एक ठुमका लगाया, जो कूला एक तरफ निकालते ना उसको कहते हैं ठुमका लगाना, कि एक अब्बा ये तेरे लिए साले सवाब है, पता नहीं साले सवाब है। बहरहाल मजाज मुरसल जरूर है। तो उसने हकारत से कहा कि देख, मैंने अपने बाप की कब्र कैसी शानदार बनाई और तूने क्या कच्ची कब्र बनाई है। तो उसने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुम इस बात को जानते हो कि एक दिन ये सब लोग उठेंगे। उसने कहा हाँ, ऐसा तो है कि एक दिन सबको, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम, कि जहां से पैदा किया वही लौटाया अल्लाह ने, जहां से जिस मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया वही लौटा भी दिया, फिर एक दिन वहीं से निकाला भी जाएगा, वो सब निकलेंगे। जब हम भी कब्र में जाएंगे हम भी उस मिट्टी से बाहर निकलेंगे। तो उसने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुमने अपने बाप की कब्र में जब ये कब्र बनाई थी और बाप को कब्र में दफन किया था तो हथौड़ी और छेनी रखी थी कि नहीं। उसने कहा हथेली, हथौड़ी और छेनी वो किस लिए। उसने कहा देखो, बात ये कि मेरे बाप की कब्र, जब मेरे बाप को दोबारा अल्लाह ताला जिंदगी देंगे निकलेगा, वो तो यूं धक्का लगाएगा और बाहर निकल आएगा, क्योंकि ऊपर जरा सी मिट्टी है और स्लैब है, वो भी कच्चे इगारे से बना हुआ है, लिहाजा वो यूं धक्का लगाएगा और बाहर आ जाएगा। तुम्हारे बाप को तो इस कब्र को तोड़ने में महीनों लगेंगे, लिहाजा तुम्हें चाहिए था कि अपने बाप की कब्र में हथौड़ी और छेनी भी रख देते, ताकि कम से कम वो हथौड़ी छेनी से खुदाई करके ठोक ठोक कर बाहर तो निकलना उसके लिए आसान होता। इसलिए मेरे दोस्तों, सुन्नत तरीका यह है, सुन्नत तरीका यह है कि कब्र, जो तरीका मैंने अर्ज किया कि कब्र बना के, और फिर एक बात और याद रखिए कि जब अपने प्यारों को कब्र में लिटाया जाता है तो यार लोग क्या करते हैं कि इस तरह लिटा देते हैं, ऐसे जैसे मैं अभी बैठा हूं ऐसे लेट गए, और गर्दन ऐसे फेर देते हैं किबले की तरफ, दाएं तरफ, ऐसे ही होता है ना, यही मामूल है ना। तो याद रखिए ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है, जिस तरह दाएं करवट सोया जाता है ऐसे करके, सही है ना, ऐसे सोना है ना दाएं करवट, के हाथ को अपने गाल के नीचे रखे और इस तरीके से बिल्कुल ऐसे दाएं करवट लेटे, ऐसे तरीका होता है ना ये लेटने का। तो कब्र में भी मुर्दे को ऐसे ही लिटाया जाता है, यानी इसको ऐसे किया जाता है बिल्कुल इस तरह, समझ में आ रही है बात, ये तरीका समझ में आ रहा है ना भाई। ऐसे अब कोई कहेगा कि साहब वो बेचारा मुर्दा जो हिलजुल नहीं सकता वो कैसे वो करेगा, तो उसका तरीका ये है कि उसको लिटाकर जो कब्र की दीवार है उससे सहारा लगा दे, क्योंकि सिर्फ मुंह किबला नहीं, सीना किबला रूह होना चाहिए। और उसका तरीका यही है कि उसको ऐसे इस तरीके से लिटाए ताकि उसका करवट पे लेट जाए, दाएं करवट दे दी और उसको कमर से लगा दिया तो उसका फिर ये होगा, उसका मुंह भी और अब उसका सीना भी वो भी किबला रूह हो गया। तुम्हार उमी रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे शेख फरमा रहे हैं, क्या कि अस बुरूचू गोरे काफिर पुर हलल, कि बाहर से काफिर की खबर कितनी शानदार, जैसे कोई हुक्मरान होता है, गवर्नर होता है, जनाब उसकी कब्र बनाई जाती है संगे मरमर की, ये बड़ी सी कब्र, फिर उसके बाद उस पर फूलों की चादर चढ़ाते हैं, फिर अक्सर देखा ये गया जो हुक्काम होते हैं ना, जो हुक्काम दुनियावी बड़े लोग, उनकी कब्र पर गार्ड भी खड़ा होता है, और ये इसीलिए होता है ताकि वो निकल के भाग ना जाए, इसलिए हिफाजत के लिए वो भी खड़ा करके रखते हैं कि उनको अंदेशा है कि ये यहां से भी निकल के भागेगा था, जैसे जेल जेल में उसको डाला हुआ है। और फिर कभी कभी आकर, कभी ईद का मौका या यौम आजादी के मौके के ऊपर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, बस उनको यही चाहते तो यही थे कि इसी को लेटाकर सलामी दी जाए तोप पे बांध कर, लेकिन मजबूरी है वो कर नहीं सकते अब, लेकिन 21 तोपों की सलामी भी देते हैं। तो मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब वो काफिर की कब्र है, नाफरमान की कब्र है, शंगे मरमर से बनाई, फूलों की चादर चढ़ी हुई है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, 21 तोपों की सलामी उसको दी जा रही है, लेकिन अज बुरुच गोरे काफिर पुर हलल वंदुरू कहरे खुदाए अज्जो जल। बाहर से तो कितनी शानदार खबर है कि फूलों की चादर चढ़ा दी और शराब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, हर वक्त जो है पहरा लगा हुआ है, गार्ड वहां पर खड़ा हुआ है, और संगे मरमर की शानदार खबर है, लेकिन अंदर उस खबर पर तो अल्लाह ताला का अजाब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, एक साहब ने इश्काल किया, ये जो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला अपने फरमा बरदारों की जो कब्र है उसको कुशादा कर देते हद नजर तक, तो एक साहब कहने लगे कि वो कब्र तो 2 फीट की कब्र होती है, 2.5 फीट की चौड़ान, 6.5 फुट से 6.5 फुट उसकी लंबान, तो ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला ने इसको समझाने के लिए एक इल्म अता फरमाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आपने वो रैम देखी है, एसडी रैम जिसको बोलते हैं, जो मोबाइलों में लगती है, देखिए ना हर मोबाइल में, उस रैम की कैपेसिटी कितनी होती है, अब तो किसी की 1 GB, किसी की 2 GB, किसी की 4, 8, 16, 32, 128, 256 GB तक भी आ गई है, ऐसे ही है ना। अच्छा, वो जो जितनी रैम होती है सबका जो साइज है, हुजूम एक होता है कि नहीं होता, 1 GB वाली भी वही साइज, 2, 4, 8, 16 सबका साइज एक ही होता है, लेकिन अंदर उसकी वसात में फर्क है कि नहीं है। तो जब अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल से साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले कि जिसका साइज जाहिर एक बराबर लेकिन उसके बातिन और अंदर फर्क हो, तो उस मालिक से क्या, उस मालिक की कुदरत से, जिसकी दीवी अकल से यह हाल है कि अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया कि वो बनाया, तो अल्लाह ताला के लिए अपने फरमा बरदारों की कब्र को वसी फरमाना क्या मुश्किल है। तो अब वो जो शख्स था मैं जिसका किस्सा सुना रहा था कि कर्जा लेने वाला जो मकरूज था और एक शख्स के पास गया, मारूमी फरमाते हैं कि जो बहुत ही करीब मिजाज का, लोगों के कर्जे अदा करने वाला, जब उस बस्ती में पहुंचा तो देखा जनाजा आ रहा है, बस जब उसने वो मालूम किया तो वो उसी शख्स का जनाजा था, उसी सखी शख्स का, बस वो वहीं बैठकर दरख्त से टेक लगाई और रोने लगा और रोते रोते सो गया। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाबी में उसको एक आवाज आई और उसको फरमाया गया कि देखो तुम्हारे जो घर है उस घर की जो फला कोठड़ी है, यानी फला कमरा है, फला गुरफा जो है, उस गुरफे के फला कोने पर तुम्हारे दादा की दफन किया हुआ एक खजाना है जिसमें अशरफिया, सोने चांदी, बैंक बैलेंस है। तो उस शख्स ने ख्वाब में ही पूछा कि अगर आपको मुझको वो नेमत अता फरमानी थी जबकि वो मेरी ही चीज है,
اور وہ نعمت مجھ کو عطا فرمانی تھی تو اتنا خار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اتنے 100 میل کا فاصلہ طے کیا، مشقتیں، تکلیفیں، مجاہدات، مصیبتیں برداشت کیا، پھر آخر میں ایک چوٹ اور لگوائی، ہم کو وہاں سے بھیجا اور جس بندے کے پاس بھیجا اسی کو کلٹی کر دیا، وہی دنیا سے چلا گیا. اس کا جنازہ دیکھ کر تو مجھ کو ایسا لگا کہ میرا جنازہ نکل گیا. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اگر آپ نے نعمت دینی تھی تو وہی کیوں نہیں دے دی؟ بارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ حضرت کو مثنوی معروم سے ایک خاص شغف تھا، حضرت کی معرفت مثنوی جو شرح ہے سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت سے براہ راست مثنوی شریف پڑھنے کی توفیق بھی حاصل ہوئی. تو مارومی رحمت اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر ہم تجھ کو وہ خزانہ وہی دے دیتے تو قدر نہ کرتا، اور غم کے بعد جو دولت ملتی ہے، مشقت کے بعد جو دولت ملتی ہے، اس دولت کی پھر انسان قدردانی کرتا ہے. لہذا آپ دیکھیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، نو دولتیا. نو دولتیا اس کو کہتے ہیں جو خاندان سے غریب چلا آ رہا ہو، اچانک اس کو دولت مل جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ گویا کے پاجامے سے باہر ہو جاتا ہے. آپے سے باہر بھی ہوتا ہے، آپے سے باہر بھی ہوتا ہے، اور پاجامے سے بھی باہر بھی ہوتا ہے، اور وہ بس ہر ایک کو اس دکھانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ دیکھو ہم بڑے مالدار ہیں اپنی ایک ایک چیز سے، انداز سے. اور اگر کوئی خاندانی آدمی غریب بھی ہو جائے تو پھر وہ اپنے خاندان کے عزت کا بھرم بھی رکھتا ہے، ایسے مانگتا نہیں پھرتا. اگر کبھی ضرورت بھی پڑے گی تو اب شرافت کے ساتھ اور سفید پوشی کے بھرم کے ساتھ مانگے گا. وہ فرق ہوتا ہی ہے. تو مارومی نے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی محنت اور مشقت سے کوئی چیز ملتی ہے تو پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے. لہذا فرمایا تھے مارومی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی ویسے ہی عطا فرما سکتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں بھیجا. میرے شیخ فرمائے کرتے تھے کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست اور ولی بنانا تھا تو عالم ارواح میں کیوں نہیں بنا دیا، دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ جن اعمال ولایت کی ضرورت تھی وہ مجرد روح وہ اعمال نہیں کر سکتی. جیسے روح تھی روزہ نہیں رکھ سکتے، روح تھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، روح موجود تھی لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتی، روح نہیں تھی روح تھی لیکن وہ جسم نہ تھا کہ جس ہاتھوں سے وہ زکات ادا کرتا، صدقہ دیتا اور پھر اس کے دل پر چوٹ لگتی کہ ہائے میں اپنی کمائی محنت سے میں نے اپنا پیسہ کمایا ہوا لیکن اللہ تعالی کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر اور اللہ تعالی کے حکم کی خاطر سے وہ زکات ادا کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، فطرہ دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے. یہ ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، محدث مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت ماں عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، حدیث شریف کے استاد، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، خود حضرت سے عرض کیا، حضرت کو خط لکھا کہ حضرت جب میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن جب میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو میرا دل کٹ جاتا ہے، دل دکھتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے ان کو لکھا لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور دیتے تو کیوں دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ حضرت دل میرا دکھتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فرض فرمایا اور مجھے توفیق دی ہے، لہذا میں دل کے خلاف کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. حکیم الامت کا جواب سنیے، سبحان اللہ، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ کو ڈبل اجر ملے گا، لگل اجران، تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر اور دوسرا اپنے دل کے خلاف کرنے کا اجر.
سبحان اللہ. تو اب یہ جو مشقتیں ہیں, یہ روزہ رکھ رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور اسی طریقے سے تراویح پڑھ رہا ہے, ٹانگیں دکھتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے, زکات ادا کرتا ہے, دل کٹ جاتا ہے, یہی وہ مشقت ہے کہ اس مشقت کے بدلے میں جو پھر اللہ تعالیٰ کا انعام ملتا ہے. روزے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, دیکھیے نا, الصوم لی, کیا عجیب الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں, الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے. علماء فرماتے کیوں, میرے لیے کیوں ہے, کہ انسان روزہ رکھتا ہے سب کو پتا ہے, فرمایا کسی کو نہیں پتا چلتا. کیوں, اس لیے کہ اگر اپنی تنہائی میں کیا ریفریجریٹر موجود ہے, کوئی موجود نہیں ہے کمرے میں ریفریجریٹر کھلا, کسی ضرورت سے سامنے اس کو تربوز نظر آ گیا, اب تربوز کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے, اس نے ادھر ادھر دیکھا, پیاس لگی ہے, اس نے کہا یار بیان کر کے آیا ہوں, چلو پیاس تو شدید لگی ہے, ایک گھوٹی لے لو, ایک تربوز کھا لیتا ہوں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا. لیکن میرے پیارے دوستو, وہ مسلمان جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ کا خوف اس کو روک لیتا ہے, اللہ تعالی کی عظمت اس کو روک لے دیتی ہے, احسانی کیفیت جو اس کو اس روزے کی نسبت سے حاصل ہے, اور روزے کے مطابق اس کو جو احسانی کیفیت حاصل ہے وہ اس کو روک لیتا ہے. اس پر اللہ نے فرمایا, روزہ میرے لیے نا, مخلوق کو کیا پتا, اگر مخلوق کو تو دیکھتا تو مخلوق کو کیا پتا, تو مخلوق کو دکھاتا روزہ نہ رکھتا. جیسے انسان بچپن میں کیا کرتا ہے, ہم لوگ بھی اپنے بچپن میں کرتے تھے کہ دیکھا کوئی نہیں ہے, چھوٹے ہیں, 6-7 سال روزہ رکھا, کھیل کے آئے, کچھ ہوا, پیاس لگی, ادھر ادھر دیکھا, پانی پی لیا, اور شام کو افطار میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے. نہانے گئے, نہاتے نہاتے پانی ڈال لے, تھوڑی سی زبان باہر نکال دی کہ تھوڑا پانی بھی چلے جائے, اور یہی اپنے دل کو, اس وقت چھوٹے تھے, اس وقت روزہ فرض نہیں تھا مجھ پر, دل کو تسلی دیتے تھے, کوئی بات نہیں, ایسے ہی زبان نکالی تھی, اب جو خود بخود پانی آ گیا وہ ہمارا ہے. تو اپنے لیے تسلی کے ساتھ ہر وقت. تو اب وہ جو روزے کی مشقت برداشت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وانا اجزی بھی, سبحان اللہ, میں جزا دوں گا, سبحان اللہ. تو اس مشقت کے بعد جو انعام ملتا ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسا بوجھ دیا کہ الذی انقضى ظهرک, کہ اس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ نے اپنی تفسیر درر منصور میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے, اور حدیث قدسی, وہ کیا, وہ حدیث قدسی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی, کہ اے نبی جب میرا نام آئے گا تو تیرا نام بھی آئے گا. یا حضرت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مصرع پڑھتے تھے, اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ, سبحان اللہ. یہ احساس دیا, کیا احساس دیا, ورفعنا لك ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ماضی کے سیغے سے فرمایا, یرفعونی فرمایا کہ ہم کر دیں گے, بلکہ ماضی کے سیغے سے فرمایا, ورفعنا, ہم نے آپ کا ذکر, آپ کا نام بلند کر دیا. دادا میرے شیخ فرماتے تھے, اب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر کیا کہتا ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور اقامت پڑھی جا رہی ہے, یہاں تک کہ کوئی کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ساری زندگی محمد الرسول اللہ نہ کہے, جائے گا جنت میں. اور اللہ تعالی نے کلمہ شریف میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد, اللہ اور محمد کیسے ساتھ ہو گیا, بظاہر دیکھنے میں جدا لیکن حقیقت میں ساتھ ہے, سبحان اللہ. تو یہ غم رکھا اللہ تعالی نے, غم رکھا کیوں, کہ اس غم کے بعد ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب غم کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کا عبدیت کا توازن قائم رہتا ہے. اس لیے دین والوں پر جو مشقتیں آتی ہیں اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام دینا چاہتے ہیں, اور اس چونکہ مقام تک پہنچنے کے لیے عبدیت اس کے لیے ضروری ہے, لہذا پہلے اس کے دل کو توڑتے ہیں, پھر اس کے دل کو اپنی تجلی گاہ بناتے ہیں, تاکہ ابدیت کا توازن قائم رہے. لہذا جب وہ پھر اس کو کوئی مقام عطا فرماتے ہیں, کوئی ہاتھ چومتا ہے, کوئی جوتی اٹھاتا ہے, کوئی کیا تعریفی کلمات کہتا ہے, لیکن اس کے دل پر یہی غم ہوتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا غم پہلے عطا فرماتے ہیں, اور یہی غم ہوتا ہے کہ ہائے کل قیامت کے دن میرا کیا حل ہوگا, ان ہاتھ چومنے والے, یہ جوتی اٹھانے والے اور یہ تعریفیں کرنے والوں کی تعریف میرے کوئی کام نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعا, بس اب مضمون کی طرف آتا ہوں, کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوبیت لوگوں میں دیتے لیکن دین نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, گمراہی پھیلاتے ہیں, جیسے ٹی وی پر بیٹھنے والے رمضان کی نشریات کے نام سے یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں, یہ دین کیا پیش کرتے ہیں, دین کے بخیے اکھیڑتے ہیں, ادھیڑ دیتے ہیں. اور یار لوگ ہیں بڑے مزے سے کہتے ہیں چلو ہماری افطار کا ٹائم بڑے مزے سے گزرے گا, ہم بڑی دینی بات سیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر وہ دین سکھانے والی محترمہ ہو آئے اپنی سریلی آواز میں اور اپنی اداؤں کے ساتھ, ماشاءاللہ اتنا پیارا دین, سبحان اللہ, تو پھر سوچو ہمارا دین کیسا ہوگا. اب اسلامیات پڑھانے والی مس ہوگی جو ناشتے میں کہے گی بچوں کلمہ شریف پڑھو, تو پھر اسلام بھی ناشتہ میں نکلے گا کہ نہیں. بھائی ناچنے والی پڑھانے والی تو اسلام پہ چلنے والا وہ بھی ناچنے والا. لہذا آپ ناچنے کا دیکھیے, ہمارے یہاں تاک رات آتی ہے اس میں بھی ناچتے ہیں, عید آتی ہے اس میں بھی ناچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ناچتا ہوا اسلام سیکھا اور ناچتا ہوا اسلام پہ عمل ہو رہا, اور یہ اسلام ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو یاد رکھنا کہ جس کے پاس دین نہیں لوگوں میں محبوب ہے, گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی لیکن لوگوں میں محبوب نہیں ہے, پھر اس سے کوئی دین نہیں سیکھتا. اور فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ علم دین کے ساتھ فقہ دین عطا فرمائے اور پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. سبحان اللہ, یہی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کاملین کو عطا فرماتے ہیں. اور بعضوں کو مٹا کے, بعض کاملین ایسے بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض جو محبوب نہیں ہوئے وہ غیر کامل ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حدیث شریف میں کیا فرمایا, بعض ایسے پورا گندا بال, ایسے بوسیدہ لباس والے, لیکن اگر اللہ پر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرمائے. اس لیے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو. اور حضرت فرمایا کرتے تھے لباس سے قیمت نہیں لگتی ہے. تو حضرت حسن بصری کو کیا دعا دی, اللہم فقیہ فی الدین وحببہ الی الناس. سبحان اللہ, اس لیے پتا چلا اگر دین کی سمجھ کے ساتھ لوگوں میں بڑا ہو تو یہ مقبولیت, یہ محبوبیت مطلوب ہے. کیونکہ دین کی سمجھ کے ساتھ کیا مطلب ہوگا کہ وہ حدیث شریف کی دعا, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, یعنی اپنی نظر میں چھوٹا ہو. وہ بڑا ہونا مضر نہیں, وہ بڑا جو اپنی نظر میں چھوٹا ہو تو وہ بڑا ہونا مضر نہیں, کیونکہ وہ اگر لوگ اس کو بڑا سمجھیں گے بھی تو لیکن وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھے گا. لہذا ایسا بڑا ہونا مضر نہیں ہے, دین کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے. وہ بڑا ہونا مضر ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے اور پھر لوگوں میں اس کو تھوڑی سی مقبولیت بھی مل جائے, یہ بڑا ہونا مضر ہے میرے دوستوں. لہذا وہ بڑا جو اپنے کو چھوٹا سمجھے پھر اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت عطا فرما دے, یہ نعمت ہے. اور یہ نعمت اس کے لیے ہے کہ پھر لوگ اس کے لیے دین کی جیسے اس کی طرف رجوع کریں گے, گویا اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب پر بھی اپنا فضل فرما دیں. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ دعا مانگ لیا کرو, اللہم فقہنی فی الدین وحببنی الی الناس. اب یہ دعا بن گئی نا, اللہم فقہنی فی الدین, دین کی سمجھ عطا فرما اور دین سیکھے, مسائل پوچھے. سائل العلماء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل العلماء. لہذا وہ حضرات جو دین کے کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے تبلیغ میں, چاہے خانقاہ میں, چاہے کسی مسجد مدرسے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, یا جہاد سے متعلق ہیں, یا دین کے کسی اور شعبے سے متعلق لیکن عالم نہیں ہے. بلکہ یاد رکھیے عالم بھی اپنی ذات کے معاملے میں دوسرے عالم سے پوچھنے کا محتاج ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا اصول. عالم بھی محتاج ہوتا ہے جب اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے میں وہ بھی دوسرے کی جو ہے وہ فتوے کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے لیکن وہ لوگ جن پر تو کھلی بات ہے کہ علم نہیں ہے, علماء سے مسائل پوچھیں اپنے معاملات میں, اپنی معاشرت میں, اپنے اخلاقیات, تجارت وغیرہ, ملازمت وغیرہ, اور اپنے دینی کاموں میں مسائل پوچھ پوچھ کر چلیں. سائل العلماء وجالس الکبرا, بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھے تاکہ ان سے دھوپ چھاؤ سیکھ لے. اور وہ خالط الحکما حکیم, اللہ والوں کے ساتھ تو فرمایا خلط ملط کر لو. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور مہربانی کا معاملہ فرمائے. دعا کیجیے کہ اللہ, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. يا الله اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما. يا الله گناہوں کو معاف فرما. يا الله گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما, استغفار کامل عطا فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے ہی دلوں میں ہمت اور قوت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ کے فضل, آپ کی توفیق سے جیسے آپ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں, یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم اور احسان ہے, یہ آپ کی طرف سے توفیق ہے. یا اللہ تعالیٰ بقیہ نیک اعمال کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما, اور نیک اعمال کی طرف رغبت اور شوق اور محبت ہم کو عطا فرما, اور گناہوں کو چھوڑ دینے کی یا اللہ توفیق کامل عطا فرما. اپنا فضل و مہربانی فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما. اور یا اللہ تعالیٰ تکامل تقوا والی حیات اور کامل تقوا والی زندگی عطا فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ اللہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے, کوئی لمحہ کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جان, ہمارا مال, ہماری آبرو, ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ خدمت دین کی توفیقات کی نوازشات ہم سب پر فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہماری دینی ہماری دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ پورا فرما. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا. یا اللہ ان ہاتھوں کو آپ نے اپنے کرم سے بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنایا ہے. یا اللہ یہ ہاتھ اپنے کرم سے آپ یہ پتہ پیدا کرنے والے, آپ ان کو بنانے والے ہیں. ان ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلانے سے یا اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے جو پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما, رحمت نازل فرما. اور یا اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرما. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. ہم میں سے جس بھائی کی جو مشکل ہے یا اللہ اس کی مشکل کو دور فرما, جو ضرورت و حاجت ہے اس کو پورا فرما. جملہ مقاصد حسامانہ میں ہم یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما. اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, تقوی والی زندگی کا ذریعہ بنا, اور اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنے قرب اور تعلق کا یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. اور ایک آپ اذان سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ جب ابھی صف بندی ہوگی تو آپ بالکل قریب قریب آگے آگے صف بنانا شروع کریں, تاکہ پھر جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس صف بندی میں قریب قریب اور واپس میں ابھی سے صف شروع کر لیں, تاکہ پیچھے جگہ خالی ہوتی جائے اور بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو.